चलिए अगला चैप्टर देखते हैं।
ममनुआतुल एहराम, हालत एहराम में ममनू उमूर, यानी वो काम जो हालत एहराम में नहीं किए जा सकते वो देखें। और बड़ा अहम चैप्टर है क्योंकि अमूमन लोग जो भी सवाल पूछते हैं जब भी हज उमरे के लिए जाएं वो इसी नौयत के होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते। तो हालत एहराम में दर्जा ज़ैल चीज़ों का इस्तेमाल नाजायज़ है। नंबर एक, सिला हुआ कपड़ा पहनना, लेकिन ये बात सिर्फ मर्दों के लिए है। नंबर दो, सर पर पगड़ी टोपी या कपड़ा ओढ़ना, ये भी मर्दों के लिए है। नंबर तीन, मोज़े जुराबें या ऐसा जूता पहनना जो टखनों से ऊंचा हो, ये भी मर्दों के लिए है। जिस्म या अहराम के कपड़ों पर खुशबू लगाना औरतों और मर्दों के लिए है। अब देखिए कि जहाँ भी औरत और मर्द की अहकाम में फ़र्क होता है वो पता चल जाता है, लेकिन आप फील करेंगे तो हर जगह उसकी कोई ना कोई हिकमत होती है। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अन्न रजुलन
काला
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यल्बसुल मुहरिमु मिन अस्सियाबी, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجدن عليني فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، محرم کون سے کپڑے پہنے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قمیض، پگڑی، پائجامہ اور کوٹ نہ پہنے، نہ ہی موزے پہنے، ہاں البتہ جسے جوتے نہ ملے وہ موزے ٹخنوں تک کاٹ کر پہن لے، نیز زعفران اور ورس یا کوئی بھی خوشبو لگا ہوا کپڑا بھی استعمال نہ کرے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ زعفران تو ہمارے کلچر میں کافی معروف ہے، کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ورس بھی ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربک کلچر میں جتنی بھی خوشبوئیں ہیں اس میں سے زیادہ جسم کو لگاتے ہیں لوگ، اور کچھ پھر کپڑوں کے اوپر جیسے دھونے میں ڈال دی جاتے ہیں۔ جیسے آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خوشبو والے ڈٹرجنٹ ملتے ہیں یا سافٹنرس ملتے ہیں جس سے خوشبو ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو بھی پرفیومز اور دوسری قسم کی چیزیں آج کے دور میں موسٹلی استعمال میں ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر اڑنے والی چیز زیادہ ہوتی ہے، الکوہلک ہیں یا اس کے اندر ٹاکسک چیزیں جو بھی ہیں تو وہ اڑتی ہیں۔ تو یہ ورس اور زعفران اس دور میں بہت معروف تھا، اس لیے یہاں عام طور پہ اس کا حساب کیا گیا۔ اب اسی پہ قیاس کرتے ہوئے آپ پھر آج کے طور پہ دیکھیں، کیونکہ بعض لوگ اس میں باریک سوال کرتے ہیں، اچھا کپڑوں میں پھر ڈٹرجنٹ کی خوشبو آ رہی ہے، اچھا پھر اس کی فریگرنس تھی، تو جو خاموشی ہے اس کو خاموشی رکھا جائے، لیکن جہاں انسان کو خود ہی محسوس ہو جاتا ہے کہ اصل حکم کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے، تو اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ کو جو بھی مناسب لگے آپ ان حالات میں وہ کر سکتے ہیں۔ احرام پہننے کے بعد احرام کی چادروں یا جسم پر خوشبو لگانا منع ہے۔ یہ نوٹ کیجئے، پہلے لگائی ہو سکتی ہے، کپڑے دھونے میں اگر کوئی ڈیٹرجنٹ تھا نو پرابلم، لگانے کے بعد یعنی پہننے کے بعد نہیں لگا سکتے۔ اچھا، کبھی کوئی اگر لاعلمی یا بھول چوک میں کر لے تو کیا ہوگا؟ تو اس کے اوپر نہ تو کوئی فدیہ ہے اور نہ دم ہے۔ ہاں، یاد آتے ہی اگر علم ہو جائے اس بات کا تو پھر اس سے رک جائیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ کوئی مجبوری ہے یا شرعی عذر ہے، سردی کی وجہ سے سر ڈھانپنا پڑ رہا ہے یا سویٹر پہننا پڑ رہا ہے، تو پھر ممنوعات احرام پر امر کرنے سے گناہ نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا نا کہ احرام میں عموماً ایک شولڈر بھی ننگا رہتا ہے، چادر ہے پتلی سی، کوئی کتنا بھی موٹا کرے، لیکن آپ امیجن کریں ناروے والا موسم ہو جائے اور اوپن ایئر میں آپ کو طواف کرنا ہے، تو پھر سویٹر تو پہننا پڑے گا نا، تو لہٰذا وہ پہنا جا سکتا ہے۔ لیکن فدیہ دینا پڑے گا، جو کہ بالترتیب ایک قربانی یا چھ مسکینوں کا کھانا یا تین دن کے روزے رکھنا ہے۔ چھ مسکینوں کا کھانا تین سا یعنی 7.5 کلوگرام گندم یا اس کے برابر قیمت کسی ایک مسکین کو دے دی جائے یا 6 مسکینوں میں تقسیم کر دی جائے، دونوں طرح سے جائز ہے۔ محرم اگر فوت ہو جائے تب بھی اسے خوشبو نہیں لگانی چاہیے، نہ ہی اس کا سر ڈھانپنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ میت کو کافور لگاتے ہیں عموماً، لیکن کوئی احرام کی حالت میں مر جائے تو پھر اس کو نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ وہ احرام کی حالت میں قیامت کے دن اٹھے گا اور ایسے لگتا ہے کہ اس کے اوپر وہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوتی رہیں گی جو احرام کی حالت میں کسی بندے پہ ہوتی ہیں۔ دلیل پڑھتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا کانا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في صوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر ایک آدمی حالت احرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس کی اونٹنی نے اسے گرا کر اس کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور احرام کے دونوں کپڑوں میں اسے کفن دو، اسے خوشبو نہ لگاؤ نہ ہی اس کا سر ڈھانپو، یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ کتنی پیاری موت ہے یہ، اللہ تعالیٰ جس کو نصیب کر دے۔ محرم نہ نکاح کر سکتا ہے، نہ کرا سکتا ہے، نہ ہی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ اس کی دلیل۔ ان ابان ابن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يحتب۔ حضرت ابان کہتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم نکاح نہ کرے نہ کروائے اور نہ ہی نکاح کا پیغام بھیجے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ کیوں، کیا حکمت سمجھ آتی ہے؟ اب دیکھیے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے یا جو حالات اس کے ساتھ زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں نا، اس کا پھر اس کی سوچوں پہ اثر آتا ہے۔ حالت احرام یا حج یا عمرہ، یہ دو ایسی تین چیزیں ہیں کہ جس میں بندہ بالکل کٹ کے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کے لیے فوکس ہو جاتا ہے۔ تو آپ خود ہی سوچیں کہ گھر میں کوئی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو ساری سوچیں بکھری ہوتی ہیں، ہر چیز میں انہی چیزوں کا خیال آتا ہے۔ تو اس لیے ان چند دنوں میں اگر نکاح اور اس سے ریلیونٹ باقی چیزوں سے دور رہتا ہے انسان، تو اس کیفیت میں پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے زیادہ قریب پاتا۔ لیکن اب ادھر مثال دیتی ہوں کہ کوئی حج کے لیے گیا ہے، حج تمتو ہے، جاتے ہی عمرہ کیا، احرام باندھ کے گیا تھا۔ اب وہ ایک 3-4-6 گھنٹے میں کھل جاتا ہے احرام۔ اس کے بعد پھر اس کے پاس کبھی 10 دن ہوتے ہیں، کبھی 15، کبھی کم زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایام تشریح شروع ہوتے ہیں، جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں 7-8، تو پھر اس میں شروع کرتا ہے حج۔ تو ان بٹوین جو دن ہیں اس میں کر سکتے ہیں۔ یہ مت سوچے کوئی کہ یہاں سے کوئی حج سے نکلا تو واپس آنے تک وہ احرام کی حالت میں۔ احرام کی حالت صرف ان چند دنوں کا نام ہے جس میں انسان سفید لباس پہن کر حج کے یا پھر عمرے کے ارکان ادا کرتا ہے۔ بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ، اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں ہمارے فیملی میں، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ عمرے پہ حج پہ گئے اور وہیں کسی کبھی شادی ہوئی، کسی بچے کی، کسی کی منگنی ہوئی۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ان کو رم میں نکاح پڑھوانا ہے۔ ہماری ایک اسٹوڈنٹ بھی تھی امریکہ میں، تو اس کا بھی یہی خواہش تھی۔ تو پھر وہ ان کے سب لوگ گئے تھے حرم میں اور وہیں پھر اس کے بعد انہوں نے، بس ایک خواہش ہوتی ہے اپنی، تو ان کا نکاح پھر وہیں ہوا تھا۔ تو لہٰذا یہ مت کوئی سے لے لے کہ مکہ میں جانے کے بعد اب وہاں احرام ہو نہ ہو تو وہاں نکاح نہیں ہو سکتا یا منگنی نہیں ہو سکتی۔ حالت احرام میں بال کاٹنا، سر منڈانا یا ناخن کاٹنا منع ہے۔ پیچھے اس پہ بات ہو گئی حدیث مسئلہ نمبر 21 میں. محرم عورت کے لیے چہرے کا پردہ کرنا منع ہے، البتہ بوقت ضرورت چہرے کو چھپانے کے لیے عورت چادر یا اوڑھنی وغیرہ استعمال کر سکتی ہے. اگر اوڑھنی چہرے کو چھوئے تو کوئی حرج نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے منہ کو، تو ایسی بات نہیں ہے. محرم عورت کے لیے دستانے پہننا منع ہے. اب ان سب چیزوں کی دلیل، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ولا تنقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرام والی عورت نقاب اور دستانے استعمال نہ کرے. اسے ترمذی نے روایت کیا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا صدلت إحدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا حاذونا كشفناه. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھیں اور قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے. جب وہ سامنے آتے تو ہم اپنی چادریں منہ پر لٹکا لیتی، اور جب وہ گزر جاتے تو منہ کھول دیتی. اسے احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. مذکورہ والا تمام ممنوعات میں سے کسی ایک پر بھی عمدن یعنی جان بوجھ کر، خواہ شرعی عذر ہو، عمل کرنے سے بالترتیب ایک قربانی یا 6 مسکینوں کا کھانا، جو تقریباً 7.5 کلو گرام گندم، یا 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے. قسم کا کفارہ جیسے ہوتا ہے. جی، اب آپ دیکھیے کہ اس میں بات ہوئی عورت کے چہرہ چھپانے کی. یہ مسئلہ ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ مختلف ہی ہوتا ہے، اور ویسے تو کچھ لوگوں کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ حرم میں ہوں یا دوسری طرف ہوں تو پھر نہیں مانگتے. جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے حج پہ جاتے ہوئے، احرام پہ یا عمرے پہ، کہ بھائی اس میں کپڑے کا کیا مسئلہ ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ سوال عام جگہ پہ لوگ کیوں نہیں پوچھتے. کچھ سوالات ہمیں حج اور عمرے پہ جاتے ہوئے یاد آتے ہیں، چہرہ چھپائے نہ چھپائے، ایون وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ باتیں جو عام طور پہ نہیں بھی کرے، لیکن جب عام دنوں میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو وہاں ہمارے ذہن میں ایسے سوال کیوں نہیں اٹھتے. بہت کم لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام میں عورت کا چہرہ چھپانا ہے کہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کو سننے سے لوگ اوائڈ ہی کرتے ہیں کہ خام خواہ سن لیا تو مسئلہ ہوگا. تو بات بالکل واضح ہے کہ چہرے کا پردہ یا چہرے کو چھپانا احرام کا حصہ نہیں ہے، ورنہ تو لازم ہو جاتا. لازم نہیں ہے، لیکن عام حالات میں جو عورت اپنے چہرے کو چھپاتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ حج اور عمرے پہ جا کے وہ نہ چھپائے، جو ہمارے یہاں بڑا معروف مسئلہ ہے، تو آپ سوچیے سے کتنے شبہ پیدا ہوں گے. میں صرف ایک مثال دے دیتی ہوں، آپ ساری بات سمجھ سکتے ہیں اس سے. کوئی دو دوست اپنی بیویوں کے ساتھ حج پہ جاتے ہیں، پچھلے 10 سال سے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، گھروں میں آنا جانا سب ہے. ان دو میں سے ایک کی بیوی جو ہے وہ نقاب کرتی ہے. پچھلے 10 سال سے یہ مرد جو اس کے گھر میں آتا ہے جاتا ہے، وہ اس عورت کو نہیں دیکھ چکا، حالانکہ وہ اس کے دوست کی بیوی ہے. اب حج پہ گئے، اب بتائیے کیا ہوگا؟ اس کی خواہش پوری ہو جائے گی کہ 10 سال سے جس عورت کو نہیں دیکھا آج حج پہ دیکھ لے، اور جس کو دیکھنا اس کو ساتھ اس کے گھر والوں سے حج کا نیت کر لے. عقل میں بات آتی ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ عقل نہ بھی ہو، کیونکہ شریعت جہاں آ جاتی وہاں عقل کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو مسئلہ اتنا سمپل ہے کہ چہرہ اگر عام دنوں میں چھپایا جا رہا ہے تو وہاں کیسے ہوگا جیسے عام طور پہ. صرف فرق اتنا ہے کہ سلی ہوئی نقاب، جیسے بالکل جو ایک سلا ہوا نقاب ہوتا ہے، اس طرح پہننے کی بجائے اوڑھنی کی طرح اوڑھ لیا جائے. اس کی بیسٹ تھنگ تو وہ ہوتی ہے جو پہلے دور میں عورتیں برقعے کے طور پہ پہنتی تھیں، سر کے اوپر ایک الگ کپڑا بننا ہوتا تھا، اور پھر سر کے آگے، منہ کے آگے پتلے سے دوپٹے کے نقاب لگاتی تھیں، شاید وہ آپ کو یاد ہوگا، جس کو برقع کہتے تھے. وہ بیسٹ تھنگ ہے، اس میں نقاب نہیں ہوتا، وہ بس ایک پلو اوڑھنی کی ڈالتے ہیں. بیسٹ تھنگ وہ ہے اگر کوئی بھی کر لے تو. نہیں تو آپ دیکھیے بڑی چادریں ہیں، آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں اس کو ہلکا سا. یہاں سردی سے بچنے کے لیے لوگ چہرے پہ इस तरह से जैसे बुक्कल मार लेना होता है, थोड़ा सा इसको हटाना है, कुछ इस एंगल से ले ले, ऐसा बैठ जाए कि जैसे अभी मैं अपनी ज्यादा ढीली करती हूँ तो क्या आपको मेरा मुंह दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। अब अगर मैं इधर मुंह करूँ, मैं जिधर से फील करूँ, अगर मैं इसको जरा ढीला कर लूँ, कई तरीके हैं जिसने अपना आप छुपाना होता है। और हजरत आयशा कहती हैं कि जब काफिले पास से गुजरते तो हम चादरें मुंह पर लटका लेती, तो तब तो कोई हज करता था। आज के दौर में आप देखिए, जब तवाफ में होते हैं तो क्या काफिला पास से गुजरना, या आज कितने ज्यादा मर्द हैं। बहुत सिंपल बात है, लेकिन अमूमन ऐसी मसलों को बहुत ज़्यादा उलझा दिया जाता है। अहराम की हालत में खुशकी के जानवर का शिकार करना और ज़िबा करना दोनों मना है। अहराम की हालत में किसी शिकारी की मदद करना भी मना है। अगर कोई शख्स हालत अहराम में ना हो और वो अपने लिए खुद शिकार करे तो मोहरिम के लिए खाना जायज़ है, लेकिन अगर वो मोहरिम को देने की नीयत से शिकार किया गया हो तो फिर मोहरिम के लिए खाना जायज़ नहीं है। अब देखिए कि पीछे बात आई निकाह और निकाह के लवाजमात की, और यहाँ बात आई खाने पीने की, कमाने की। ये दोनों चीज़ें हैं, उसमें आप देखिए तो मोस्टली औरतें इन्वॉल्व होती हैं। अगर शिकार या तिजारत इस तरह की जिसके अंदर लोग अपने यानी ये सारे काम करते हैं, तो ये मर्दों का मसला है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि जो बंदा भी हज के लिए जाए तो वो अपने आप को बिल्कुल हर किस्म की फ़िक्र से आज़ाद करके जाए, मईशत की, क्या कमाएंगे, वहाँ जाके भी शिकार करें, अच्छा कुछ फिर बेच ही लेते हैं तो तवज्जो बढ़ जाती है। तो लिहाजा यहाँ आप शिकार की बात है, और हम कुरान पढ़ते हुए ये चीज़ देख चुके हैं कि शिकार मक्का वालों के लिए ऐसे ही था जैसे आज के बच्चों के लिए शायद कंप्यूटर गेम्स हैं। उनका हाथ मचलने लगता था शिकार को देखकर। तो अल्लाह ताला ने पसंद की चीज़ पे आजमाइश रख दी। अन अबी क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजा حاجم وخرجنا معه قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة رضي الله عنه فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني قال فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا خمر وخش فحمل عليها أبو قتادة فأكر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون قال فحملوا ما بقي من لحم الأتاني فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة رضي الله عنه لم يحرم فرأينا خمر وخش فحمل عليها أبو قتادة رضي الله عنه فأقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل منكم أحد أمره أو أشار إلي بشيء؟ قال قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے حج کے لیے نکلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے. حضرت ابو قتادہ نے کہا کہ آپ نے اور راہ لی اور اپنے صحابہ میں سے بعض کو فرمایا تم ساحل سمندر کی راہ لو حتیٰ کہ مجھ سے آ ملو. انہی میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. ان لوگوں نے ساحل باہر کی راہ لی. پھر جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے احرام باندھ لیے سوائے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے, انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا. اور وہ چلے جا رہے تھے کہ انہوں نے راستے میں وحشی گدوں کو دیکھا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کیا اور ان میں سے ایک گدی کی کونچھیں کاٹ ڈالیں. چنانچہ سب نے ایک جگہ پڑاؤ کیا, اس کا گوشت کھایا. پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم نے گوشت کھایا حالانکہ ہم محرم تھے, اس کا باقی گوشت ساتھ لے لیا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو عرض کیا اے اللہ کے رسول, ہم نے احرام باندھ لیا تھا لیکن حضرت ابو قتادہ نے نہیں باندھا تھا. پھر ہم نے چند وحشی گدے دیکھے اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کر کے ان کی کونچھیں کاٹ ڈالیں. پاؤں کے جو اوپر پٹھے ہوتے ہیں نا اس کو کونچھیں کہتے ہیں. ہم نے پڑاؤ ڈالا اور سب نے اس کا گوشت کھایا. پھر ہم نے کہا ہم شکار کا گوشت کھا رہے ہیں حالانکہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں اور اس کا باقی گوشت ہم لے آئے ہیں. آپ نے فرمایا کسی نے تم میں سے اس کا اسے حکم دیا تھا یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا اس کا جو گوشت باقی ہے وہ بھی کھا لو. اسے مسلم نے روایت کیا. تب دیکھیے کہ کتنی زبردست قسم کی اطاعت اور سبمیشن ہے کہ وہ چونکہ احرام میں نہیں تھے ابو قتادہ تو انہوں نے گوشت کاٹا بھی, اس کو شکار بھی کیا, کسی نے ان کی مدد نہیں کیا, تک اشارہ بھی نہیں کیا, لیکن جب کھانے کا وقت ہوا تو کھا سکتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو احرام کی حالت میں ہے وہ خود اگر مدد نہ کرے نہ اس کی کوئی کوشش ہو لیکن کوئی دوسرا گوشت کاٹ کے اس کو دے دے تو ایسے ہی جیسے عام ذبیحہ, کوئی اس کے اوپر شکار کا نام تھوڑی لکھا جاتا ہے. اور اس سے پھر اسلام کا حسن بھی دکھتا ہے کہ صرف ایسی پابندیاں نہیں لگا دیں کہ بس شوق ہے پابندی لگانے کا, بلکہ اسلام نے جتنی پابندیاں لگائیں ان سب کے اندر حکمت ہے. اگلی روایت دیکھتے ہیں. عن صعب بن جثامة رضی اللہ عنہ انہ احدا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارم وخشیم وہو بالابوائی او بی ودانی فردو علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال فلما ان رعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی وجہی قال انا لم نردہ علیک الا انا حرم. حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگلی گدا شکار کر کے ہدیہ پیش کیا. اس وقت آبادی ابوا یا ودان میں تھے. رسول اکرم نے ہدیہ واپس لوٹا دیا لیکن جب آپ نے صعب کے چہرے پر ملال دیکھا تو فرمایا ہم نے یہ ہدیہ صرف اس لیے لوٹایا ہے کہ ہم حالت احرام میں ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا. حالت احرام میں شکار کرنے یا کھانے کا فدیہ ایک قربانی ہے. اب آپ دیکھیں کہ دو مختلف چیزیں آ گئیں نا. پہلے کے اندر انہوں نے گوشت کھایا بھی اور سب کچھ ہوا, اس میں منع کیوں کیا؟ آپ کو کیا فیل ہوا اس کو پڑھ کے؟ اب دیکھیں کہ بہت سارے عمل آپ کو ایسے دکھ سکتے ہیں شریعت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل کچھ اور ہوتا تھا, یعنی مین جو آپ کی اپنی ذات پہ آپ زیادہ شدت والی چیز لے لیتے تھے, یعنی مین آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین درجے کا مقام لے لیتے تھے, اور جہاں امت کو بتانے کا معاملہ ہوتا تھا تو نسبتاً نرم بات بتاتے تھے جہاں کہ کوئی حلال حرام کا فرق نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ مل گئیں نا. اب اس میں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ صعب بن جثامہ خود بھی احرام کی حالت میں تھے کہ نہیں, لیکن اسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ حضرت صعب جو تھے وہ احرام کی حالت میں ہو سکتے ہیں, لیکن آخر میں جو بات ہے کہ اگر کوئی کھا لیتا ہے, یعنی مین کے یہ پسندیدہ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی کھا لیتا ہے تو پھر اس کا فدیہ ایک قربانی ہے. اور میرا خیال ہے کہ نہ ہم میں سے کوئی شکار کرتا ہے نہ کھائے گا, ہم تو عام طور پہ نہیں کبھی کھاتے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ موجود ہے. حالت احرام میں جنسی افعال یا گفتگو, لڑائی جھگڑا یا کوئی نافرمانی کا کام کرنا منع ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیومی ولدتہ امہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی جنسی بات یا جنسی عمل نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی, وہ حج کے بعد اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر اس دن کی طرح گھر واپس آتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا, یعنی اس دن بالکل وہ گناہوں سے پاک تھا. اس سے بھی دیکھے کہ ہم سب کے دل میں اگر یہ ملال ہوتا ہے کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اور ہمیں دیر سے پتہ چلا دین کی طرف دیر سے, تو کوئی بات نہیں, حج اور عمرہ اس طریقے سے اگر انسان کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے تو اب دوبارہ نئے سرے سے پاک ہے, حتیٰ کہ توبہ جو ہے وہ بھی بندے کو پاک کر دیتی ہے. تو گناہ کر کے آج اگر شرمندہ ہیں اور آئندہ اس گناہ کو چھوڑے ہوئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دیتا ہے اس بندے کو جیسے کہ اس نے وہ گناہ کیا نہیں. حالت احرام میں اپنی بیوی سے بوسوں کی نار پر ایک قربانی فدیہ ہے. اگر شہوت کی وجہ سے انزال ہو جائے تب بھی اس کا فدیہ ایک قربانی ہے, اس کے علاوہ توبہ استغفار بھی ضروری ہے. حالت احرام میں بیوی سے صحبت کرنا منع ہے, ایسا کرنے سے حج باطل ہو جاتا ہے. اس کی دلیل آگے آ رہی ہے حدیث مسئلہ نمبر 124 میں. اور حالت احرام میں بیوی سے صحبت کرنے کا فدیہ ایک اونٹ کی قربانی اور دوسرا حج کرنا ہے, خواہ حاجی کا حج فرض ہو یا نفل, اور حاجی کو اپنا موجودہ حج بھی مکمل کرنا چاہیے. تو یہ چند باتیں تھیں جس میں احرام کی باتیں تھیں.
اگلا چیپٹر دیکھیں گے الفدیۃ, فدیے کے مسائل. فدیے کا لفظ کس سے ہے؟ خون بہانا. پیچھے ہم پڑھ چکے قرآن پاک میں یہی لفظ کہ جب بھی کبھی کوئی غلطی ہو جائے حج کے دوران تو پھر اس کے بدلے میں جو جانور قربان کیا جاتا ہے اس کے مسائل. حاجی یا معتمر یعنی عمرہ کرنے والا ممنوعات احرام میں سے کوئی کام کرے تو اس پر ایک قربانی, اگر یہ ممکن نہ ہو تو 6 مسکینوں کا کھانا, اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 3 دن کے روزوں کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہے. بیماری یا سر کی تکلیف کے باعث یوم نحر سے قبل احرام کھولنا پڑے تو یہی فدیہ ادا کرنا ہوگا. ان سب کی دلیل, عن عبداللہ ابن ماقیل رضی اللہ عنہ قال قعدت الى كعب بن اجرة رضی اللہ عنہ فی ھذا المسجد یعنی مسجد الکوفۃ فسألته عن فدیۃ من صيام فقال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى ان الجحد قد بلغ بك هذا اما تجد شاتا قلت لا قال صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك. حضرت عبداللہ بن ماقل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے ان سے روزے کے فدیے کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کتنا ہونا چاہیے. اس پر انہوں نے بتایا کہ حالت احرام میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا, اس حال میں کہ جوئیں کثرت کی وجہ سے میرے چہرے پر گر رہی تھیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا خیال نہیں تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہوگی. اچھا بتاؤ, ایک بکری ذبح کرنے کی استطاعت رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا, تو پھر 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو, یا ہر مسکین کو ایک وقت کے کھانے کے عوض نصف سا یعنی 1.25 کلو غلہ یا اس کی قیمت دے دو اور اپنا سر منڈوا لو. اسے بخاری نے روایت کیا. تب یہ کون کون سی چیزوں کے اوپر یہ فدیہ ہو سکتا ہے؟ مثلا احرام کی جو پابندیاں ان میں سے کوئی بھی توڑی جائے, مثلا کپڑا پہن لینا, ٹوپی پہننا, موزے, جرابیں, دستانے پہننا, جسم یا احرام پر خوشبو لگانا, نکاح کرنا یا کروانا, ناخن کاٹنا یا بال منڈوانا وغیرہ میں سے کسی ایک پر جان بوجھ کر, عمدن کہتے ہیں جان بوجھ کر ارادے سے, جان بوجھ کر عمل کرنے سے یہ فدیہ ادا کرنا ہوگا. یہ 6 مسکینوں کا کھانا 3 سا یعنی 7.5 کلو گندم ہے. اب دیکھیے کہ صرف ایک چھوٹا سا کام, مثلا ناخن کاٹ لیے, عام حالات میں کوئی گناہ نہیں, کوئی بری بات نہیں, لیکن کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کے لیے بھی فدیہ رکھا؟ تاکہ بندے کی ٹریننگ ہو سکے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیئرفل ہوگا تو پھر کل بڑی باتیں مانے گا نا. ورنہ سوچا جائے تو کیا ہوا, سر پہ کپڑا پہن لیا یا خوشبو لگا لی, کوئی بری چیز تو نہیں کی نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج جو ہوتا ہے یہ بندے کا ٹریننگ سیشن بھی ہوتا ہے. اسی طرح اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو کسی بھی جگہ تربیت کے لیے پیش کر دیتے ہیں کہ ہمیں کریکٹرائز کیا جائے, ہمیں قرآن اور سنت کے ذریعے سے چمکایا جائے, تو ان کو بھی پھر ہر چھوٹی سے چھوٹی اور ہر بڑی سے بڑی چیز کو لینا چاہیے. مثلا جیسے آپ دیکھیے کہ علم کے لیے ہم یہاں آتے ہیں نا, کتنی مشکل سے گھروں سے آپ بھی آتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کیے جا رہے ہیں, لیکن اگر یہاں آ کے آپ کہیں کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ روکا جائے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوکا نہ جائے, ہم جو جہاں چاہیں وہاں بیٹھ جائیں, جو چاہیں کھا لیں, جب چاہیں ہم اٹھ جائیں, کچھ بھی کر لیں, تو ہمیں روکا نہ جائے, نتیجہ کیا ہوگا کہ کل آپ یہاں سے نکل بھی جائیں گے تو آپ اتنے خوبصورت نہیں بنیں گے کہ آپ کے اندر چمک آئے. تو لہٰذا کسی بھی جگہ جب ایک انسان اپنے آپ کو لائے رکھے, حج اور عمرے پہ تو خاص طور پہ, لیکن کتنے لوگ ہیں ہمارے یہاں جو حج کو ایک ٹریننگ سیشن سمجھتے ہیں, کوئی 1.25 مہینے کا کوئی کورس سوچتے ہیں, نہیں سمجھتے. لوگ وہاں جا کے نفل پڑھنے, عبادت کرنا, ان سب کو تو رکھتے ہیں, ثواب کے لیے بھی جاتے ہیں, ایک ایک نماز کی 1000 نمازیں ہو جائیں گی, لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم ٹریننگ کے لیے جائیں گے. تو لہٰذا یہاں سے آپ دیکھ لیجئے کہ چھوٹی سی بعض دفعہ بات نہ مان کر انسان بہت سارے لوگوں کا نقصان کرتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا حکم کیا ہے کہ احرام باندھنے کے بعد کسی رکاوٹ کے باعث حج یا عمرہ ادا نہ کر سکنے کی صورت میں حاجی یا معتمر کو ایک جانور ذبح کر کے احرام کھول دینا چاہیے. وہ رکاوٹ کوئی بھی ہو سکتی ہے نا, مثلا جدہ ایئرپورٹ پہ کوئی مسئلہ ہو گیا, پیپر ورک کا مسئلہ ہو گیا, بارش ہو گئی, وہاں راستے بند ہو گئے, کوئی بھی سمجھ لیں, تو جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو پھر یہ فدیہ دینا پڑے گا. حج کے کسی واجب عمل کو ترک کرنے کا فدیہ ایک قربانی ہے. عن نافع عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما خرجا, معتمرا فی الفتنۃ فقال ان صددت عن البیت صنعنا کما صنعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأحل بعمرۃ من اجل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احل بعمرۃ عام الحدیبیۃ. حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فتنوں کے زمانے میں عمرے کے لیے نکلے تو کہنے لگے, اگر میں خانہ کعبہ پہنچنے سے روک دیا گیا تو وہی کروں گا جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا, یعنی کفار مکہ کے روکنے پر رسول اللہ نے جانور قربان کر کے احرام کھولنے کا حکم دے دیا تھا. چنانچہ انہوں نے عمرے کا احرام باندھا, کیونکہ حدیبیہ والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ہی احرام باندھا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے اور اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو انسان کو پھر اس کی کچھ نہ کچھ قیمت دینی پڑے گی۔ حالت احرام میں بیوی سے صحبت کرنے کا فدیہ ایک اونٹ کی قربانی اور دوسرا حج ادا کرنا ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وعلی ابن ابی طالب و ابا حریرۃ رضی اللہ عنہما کیوں کہا؟ کیونکہ حضرت علی پہ ہم رکے نہیں تو ابو حریرہ کو دونوں کو رکھا، عمر پہ ہم نے الگ سے کہا تھا۔ اگر ہم حضرت عمر سے لے کے ابو حریرہ تک کہتے تو رضی اللہ عنہم کہتے، جمع کرتے، ٹھیک ہے۔ انہم سئلوا عن رجل اصاب اہلہ وہو محرم بالحج فقالوا ينفذانی یمیدانی لوجہہما حتی یقضیا حجہما ثم علیہا حج قابل والحج۔ حضرت عمر، علی اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے حالت احرام میں اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ دونوں میاں بیوی حج کے ارکان ادا کریں یہاں تک کہ حج مکمل ہو جائے، پھر اگلے سال دوسرا حج ادا کریں اور ساتھ قربانی کریں۔ اسے مالک نے موطا میں روایت کیا۔ ایک اور دلیل اس بات کی، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم انہما انہ سئل عن رجل وقع بأہلہ وہو بمنا قبل ان یفید فأمرہ ان ینحر بدنۃ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے جس نے مینا میں اپنی بیوی سے صحبت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ وہ ایک اونٹ کی قربانی دے۔ اسے مالک نے روایت کیا۔ اب ان ساری چیزوں کی کچھ مزید ڈیٹیلز، کہ فدیے کی قربانی حج کی قربانی کے علاوہ ہوگی، کیونکہ یہ قربانی تو حج کے اندر کرتے ہی ہیں نا، وہ تو سب کو ہی کرنی ہے، یہ اس سے الگ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ حج خواہ فرض ہو یا نفل، دونوں صورتوں میں حج کا دہرانا ضروری ہوگا، کیونکہ اللہ کی ایک حد ٹوٹی ہے نا، تو اس کا کچھ نہ کچھ کفارہ تو دینا پڑے گا۔ اعادہ کا مراد کیا ہے؟ کہ دہرانا، دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ تحلل اول کے بعد، تحلل اول کیا ہوتا ہے؟ کہ جب ہم 10 ذی الحج کو قربانی کر کے باقی ساری پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں سوائے شوہر بیوی کے تعلق کے، تو تحلل اول کے بعد اور طواف افاضہ سے پہلے بیوی سے محض بوسوں کی نار کرنے، حتیٰ کہ شہوت سے انزال ہو جانے پر بھی ایک دم واجب ہوگا، اور توبہ استغفار بھی لازم آئے گی، کیونکہ اس سے پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ ایک طرف رہ گیا اور انسان کے نفس کا غلبہ جو تھا اس پہ ہو گیا۔ تحلل اول کے بعد اور طواف افاضہ سے پہلے اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کر لے تو اس پر دم ہوگا، اور حدود حرم سے باہر جا کر نئے سرے سے احرام باندھ کر طواف افاضہ کرنا ہوگا۔ یہ مغنی بہت معروف کتاب ہے عربی کی، فتاوی کی، اس کی جلد 5 پہ 375 سے لی گئی باتیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حج کے دوران انسان جتنا اپنے جذبات پہ قابو رکھتا ہے اور اس کے اندر اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کسی چیز سے رکتا ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی اس کو اجر ملے گا۔ اور اگر خواہش کا غلبہ نہ کم ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حج بھی کرتے جائیں اور خواہشات کے پیچھے بھی لگے رہیں تو پھر حج کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص کو بیماری وغیرہ کا خوف ہو اور وہ احرام باندھتے وقت یہ نیت کر لے کہ اگر بیماری بڑھ گئی تو میں وہیں احرام کھول دوں گا، تو ایسے شخص پر حج یا عمرہ ادا کرنے سے قبل احرام کھولنے پر کوئی فدیہ یا دم نہیں ہوگا، تو نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے یہ بات۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على دباعة بنت زبیر فقال لها أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجية فقال لها حجي واشترتي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبایہ بنت زبیر رضی اللہ عنہ کو جو کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی ان کے ہاں تشریف لے کے اور پوچھا کیا تم نے حج کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اکثر بیمار ہو جاتی ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا حج کرو لیکن احرام باندھتے وقت یہ شرط کر لو، اے اللہ جہاں تو نے مجھے روک دیا میں وہیں احرام کھول دوں گی. اسے مسلم نے روایت کیا. یہ جو دعا ہے نا اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے کہ بعض دفعہ خواتین جب اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور میقات سے گزرتے وقت پیریڈز میں ہوتی ہیں یا بعض دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ کسی بھی لمحے پیریڈز آ سکتے ہیں، تو اگر احرام کی نیت کر لی پیریڈز آگے کیا ہوگا، تو پھر یہ دعا پڑھی جائے گی. اللهم محلی حیثو حبستنی. تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد کفارہ نہیں دینا پڑتا اگر کسی وجہ سے نہ کر سکے تو. حالت احرام میں شکار کرنے یا کھانے کا فدیہ ایک دمبے کی قربانی دینا ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدبع یصیبہ المحرم کبشا وجعلہ من الصید. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں بجو یا گھو، یہ جانور ہوتا ہے چھوٹا سا، چوہے سے ذرا بڑا ہوتا ہے، بل میں رہتا ہے، بجو یا گوہ کا شکار کرنے پر ایک دمبے کی قربانی فدیہ مقرر فرمایا اور اسے شکار کرنا قرار دیا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. ہمارا یہ مسئلہ تو نہیں لیکن آپ دیکھیے کہ عربوں میں یہ چیز عام تھی، تو اگر کوئی کرے تو شکار میں کچھ اور، چاہے چھوٹا جانور لیکن اس کو پھر ایک بڑی قیمت کا یا بڑے سائز کا جانور ذبح کرنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اس بات کی فکر اور تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ توڑے.